الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم.
گزشتہ جمعے بھی یہی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے رکنے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس غیبت کی قباحت کو ایک عجیب انداز سے ظاہر فرمایا اور بطور مثال فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے اور بھائی بھی ایسا کہ جو زندہ نہ ہو بلکہ میتن مری ہوئی حالت میں بھائی ہو اس کے گوشت کو بھی کوئی کھانا پسند کرے گا. فرمایا کہ فکرہتمو جس طرح اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کو تم گوارا نہیں کرو گے بلکہ یہ تمہیں حد درجے ناگوار گزرے گا اور تمہیں سوچ کر بھی کراہیت آئے گی کہ ایک تو انسان کا گوشت پھر وہ بھی بھائی کا اور بھائی بھی ایسا جو انتقال کر چکا ہو. تو یہ تینوں صفات جس گوشت میں شامل ہوں تو کبھی بھی انسان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اس قسم کے گوشت کو کھا سکے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے یہ عمل ناگوار ہے اور بہت ہی مکروہ عمل ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کوئی چبا جائے اور وہ بھی بھائی جو مرا ہوا ہو, تو یہی حال غیبت کا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے تو یہ قباحت میں ویسا ہی گناہ ہے گویا کہ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. جس طرح مرا ہوا انسان بے بس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا, تو جو شخص مجلس میں موجود نہ ہو وہ بھی مرے ہوئے کی مانند ہے کہ اس کے خلاف جو دل چاہے انسان کہہ لے, وہ اپنا دفاع کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اور چونکہ وہ انما المؤمنون اخوہ کے تحت اسی کا بھائی ہے تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف باتیں کرنا یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس مثال سے سمجھایا. گزشتہ جمعے ان صحابی کا بیان آپ کے سامنے آیا تھا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف پوچھی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کو اس انداز سے یاد کرنا اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ جب اس کو وہ معلوم ہو تو وہ ناگوار محسوس کرے, اس کو یہ بات ناپسند گزرے کہ میرے بارے میں فلانی مجلس میں فلانے نے یہ گفتگو کی. اس پر جب ان صحابی نے حضور سے دوبارہ سوال کیا تھا ان کان بما اقول فی اخی, اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو کیا تب بھی وہ غیبت ہوگی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اصل غیبت تو یہی ہے کہ تو اپنے کسی بھائی کی اس برائی کا تذکرہ کرے جو اس میں حقیقتاً موجود ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں حقیقتاً موجود نہ ہو پھر بھی تو اس کی طرف سے کوئی برائی کا تذکرہ کرے تو پھر یہ بہتان ہے. بہتان کا معنی الزام تراشی, کہ وہ برائی وہ عیب جو اس کے اندر موجود نہ تھا انسان نے اس پر الزام لگا کے پھر اس کو بدنام کیا, تو یہ تو دگنا جرم بن جاتا ہے کہ غیبت میں تو صرف اس کی برائی جو اس کے اندر حقیقتاً موجود تھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن اگر کسی انسان میں کوئی برائی حقیقت میں موجود نہ ہو اور پھر کوئی من گھڑت اس کے اندر کوئی برائی جڑ دی جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ فلانا شخص ایسا اور ویسا, اس کے خلاف کسی مجلس میں گفتگو کی جائے, تو فرمائے یہ تو بہتان ہے, یہ تو جرم بالا جرم ہے کہ ایک جرم تو اس کے اوپر الزام تراشی کا ہوا
پھر دوسرا جرم اس کی برائی کا ہوا کہ اس کو محفل کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے، دوسروں کی نظروں میں گرایا جا رہا ہے. یہ بھی پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ جس طرح غیبت کا کرنا جرم ہے تو غیبت کا سننا بھی جرم ہے. اسی لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ نہ تو غیبت کو کرے اور نہ ہی غیبت کو سنے. جس طرح غیبت کرنے والا برابر کا مجرم ہے تو سننے والا بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک کار ہوا کرتا ہے. اگر ایک انسان گفتگو کر رہا ہو، اس کے سامنے کوئی سننے والا موجود نہ ہو تو وہ خالی در و دیوار کو تھوڑی سنائے گا. اس کے سامنے جب تک سننے والا موجود رہے گا اسی وقت تک یہ برائیاں کرتا رہے گا. تو برائی کا سننے والا برائی کے کرنے والے کا مددگار ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ ہاں میں سن رہا ہوں، تم کہتے جاؤ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں کہیں اس قسم کے معاملات ہوں وہاں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ جب کبھی کہیں کسی مجلس کے اندر اللہ پاک کا کفر کیا جا رہا ہو یا اللہ پاک کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ہرگز ان کے ساتھ مت بیٹھنا. اگر وہاں پر انسان بیٹھا رہے اور وہاں اللہ پاک کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ پاک کے احکامات کا استہزاء کیا جا رہا ہو اور اس کے باوجود بھی انسان بےغیرت بن کے وہاں بیٹھا رہے اور ان کے ساتھ شریک ہوتا رہے، اللہ پاک نے فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم برابر وہاں بیٹھے رہے اس مجلس میں شریک رہے تو تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آیات کا اور اللہ پاک کے احکام کا استہزاء کر رہے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے. فرمایا کہ جب تک کہ وہ گفتگو ختم نہ ہو جائے آپ لوگوں کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں. اس لیے کہ انسان جب بیٹھا ہوا ہے تو برابر اس نے ان کی مجلس کے اندر کثرت کا عمل ظاہر کیا. حدیث مبارک میں ایک تو یہ وعید آتی ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جس کسی نے جس جماعت کو کثرت فراہم کی، جو جس جماعت کی کثرت کا سبب بن گیا، فرمایا کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ شخص استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، غیبت چغلی کرنے والوں کے ساتھ اگر مجلس میں برابر شریک رہا تو یہ اس جماعت کی کثرت کا بھی سبب بن رہا ہے، جو بہت ہی خطرناک وعید کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرنا جس کو وہ ناگوار جانے، یہ اس کی غیبت ہے. اور اگر حقیقت میں وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو پھر بھی برائی کی جائے تو فرمایا کہ یہ بہتان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا، سیدھے راستے پر چلنے کے واضح اصول عطا فرمایا کہ جس پر انسان جب چلے تو نہ اپنا برا ہوتا ہے نہ دوسروں کا برا ہوتا ہے. آپ نے اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں واضح اصول عطا فرمائے ہیں. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل درجے کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. جب انسان اس چیز کو سامنے رکھے، اس بات کو مد نظر رکھے، بھلے وہ قولی طور پر یا عملی طور پر جب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے، تو اس وقت اگر اس کے ذہن میں یہ ضابطہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی سب کچھ سوچنا اور کرنا چاہیے جو انسان خود اپنے لیے سوچتا اور کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، کہ تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے ہر وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اور لوگوں کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے ناپسند کر رہے ہو. یہ مزاج جب انسان کا بن جائے تو پھر حرام ہے کہ کبھی وہ کسی کی برائی کرے، کیونکہ برائی کرتے وقت اگر وہ یہ سوچ لے کہ آج میں اس مجلس میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہوں، اگر اس مسلمان بھائی کی جگہ پر میں ہوتا اور وہ میری جگہ پر ہوتا اور میری برائی اس مجلس میں اس انداز سے کی جاتی تو میرے اوپر کیا گزرتی، تو یقیناً کبھی بھی وہ اس کو گوارا نہ کرے گا کہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر میرا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے. تو اگر وہ اس معیار پر اس کو پرکھے گا تو فوراً اس کی زبان رک جائے گی اور اپنے بھائی کی برائی نہیں کرے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخوت کا درس دیا، بھائی چارے کا درس دیا اور محبت کا وہ درس دیا کہ انما المؤمنون اخوۃ کہ مسلمان آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں. جب بھائی بھائی کا تصور قائم ہو جائے اور پھر یہ ضابطہ انسان کے ذہن میں ہو کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کی جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے وہی چیز انسان ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہو، تو کبھی بھی وہ اپنے بھائی کا برا نہیں چاہے گا، کبھی بھی وہ اس کا نقصان نہیں چاہے گا، اور کبھی بھی اسے کوئی بھی قولن یا فعلن ایسا عمل اس سے سرزد نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے بھائی کو تکلیف پہنچے اور وہ اس کی اذیت کا باعث بن جائے. کیونکہ زخم دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک زخم تو ہے چھری کا، چھری اور چاقو، تلوار اور نیزے کا زخم تو پھر بھی انسان کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ زخم کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے. جب جس شخص کی غیبت کی گئی ہو، بات گھوم پھر کے اس تک پہنچ جاتی ہے، اس تک جب وہ بات پہنچے گی کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ برائی کی تھی، یہ تبصرہ کیا تھا، تو بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. سب سے پہلے تو جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کے دل میں غیبت کرنے والے کی کدورت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلانا شخص مجھ سے بڑے اچھے انداز سے ملتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے میرے لیے اس نے ایسی برائیاں کی، تو دل میں کدورت آئی، کدورت کے بعد نفرت آ جاتی ہے. اس نفرت کے نتیجے میں اگر اگلا شخص اس کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑک جائے تو وہ پھر آ کر غیبت کرنے والے سے بحث مباحثہ کرتا ہے کہ تم نے میری برائی کیسے کی، یہ برائی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. اب غیبت کرنے والا شخص یا تو اس کی تصدیق کرے گا یا تکذیب کر دے گا. اگر تکذیب کرتا ہے تو وہ جھوٹ کا جرم اس سے صادر ہوگا، ایک برائی کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اس کو بولنے پڑیں گے. اور اگر وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے تمہاری برائی کی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے مصیبت آئے گی کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی اس غیبت کی وجہ سے. تو غرض یہ ہے کہ ایک برائی 10 برائیوں کو جنم دیتی ہے، اور ایک برائی کی وجہ سے، ایک خرابی کی وجہ سے 10 خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں نفرتیں، پھر وہ جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کہاں کہاں کہیں کہیں تو وہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ معمولی سی غیبت کا نتیجہ آخرکار قتل و قتال تک جا پہنچتا ہے. لڑائی جھگڑوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں، میاں بیوی میں طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہیں، یا آپس میں تعلقات کے خراب ہونے کی نوبتیں آ جاتی ہیں. تو یہ برائی کی جڑ جو دیکھنے میں بہت ہی معمولی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جڑ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت تباہیاں مچتی ہیں، اور یہ اتنی مہلک اور اتنی خطرناک بیماری ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر اتنی عام ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو کوئی برائی ہی تصور نہیں کیا جاتا. کہ ایک انسان جب غیبت کر رہا ہو تو شاد و نادر کسی کے دل میں یہ تصور گھومتا ہے کہ ہاں میں برائی کر رہا ہوں، کوئی گناہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہوں. ورنہ عمومی سطح پر عوام الناس کے ذہن میں یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں جس چیز کے بارے میں اللہ پاک حکم دے دیں وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور جب کسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر دیں تو وہ حرام کا درجہ رکھتی ہے. اللہ پاک نے صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ وہ کھلم کھلا صریح حکم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ کھلے لفظوں میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں مت کرو، غیبتیں مت کرو. اس کے باوجود بھی انسان بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی فراوانی کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ مرچ مسالے لگا کر کسی بھی محفل میں کسی کی برائی شروع ہو تو دوسرا اس سے بڑھ کر، پھر یہ اس سے بڑھ کر، اور برائی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام خود اپنے لیے ہی خراب کرتا ہے برائی کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص نے جس کی غیبت کی ہوگی تو غیبت کرنے والے شخص کی نیکیاں لے کر جس کی غیبت کی گئی تھی اس کو دی جائیں گی، غیبت کے وزن کے برابر، اور یہ شخص وہاں پر تہی دامن رہ جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ غیبت ایسا مہلک مرض ہے کہ جس کے زہر کے اثرات اور جس کے بدبودار ہونے کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بیان فرمائے. آپ کی زوجہ محترماؤں میں سے ایک زوجہ محترمہ، کتنی مقدس ہستیاں ہیں زوجات محترمات کی، لیکن ان میں سے ایک زوجہ محترمہ نے اپنی سوکن کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا ٹھنگنے پن کا. اپنی دوسری سوکن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، بات میں بات کرتے کرتے صرف انہوں نے ایسا اشارہ دے دیا کہ وہ جو ٹھنگنے قد کی ہے، تو صرف اس اشارے پر زبان سے ٹھنگنا نہیں کہا یا ان کو چھوٹے قد کا نہیں کہا، صرف اشارہ کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشارہ کرنے والی زوجہ محترمہ کو متنبہ کیا، فرمایا کہ تم نے ایسا عمل کیا کہ جس کی بدبو اور جس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر تمہارے اس عمل کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس عمل کی وجہ سے پورا سمندر بدبودار ہو جائے اور پورا سمندر زہریلا ہو جائے. اندازہ لگائیے کہ صرف اشارہ کیا تھا اس چھوٹے قد کے لیے, اور وہ بھی زوجہ محترمہ جو پاکیزہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ, لیکن ان کے اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آگاہی فرمائی اور متنبہ کیا, اور اس چھوٹے سے عمل کو جو بظاہر معمولی سا نظر آ رہا تھا فرمایا کہ یہ اتنا زہریلا عمل ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر بدبودار بھی ہو جائے اور زہریلا بھی ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا لا کر میرے سامنے رکھ دے اور مجھ سے کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں کے نقل اتار دیجئے, تو فرمایا کہ میں ہرگز ایسا عمل نہیں کروں گا کہ جس کے اندر دوسرے کا استہزاء ہو, دوسرے کی حقارت ہو, دوسرے کے دل چکنی ہو. فرمایا کہ حرام ہے کہ کبھی بھی میں ایسا عمل کر دوں بھلے پوری دنیا میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دی جائے. تو غرض یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے اور اس کی برائی اس قدر خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ فرمایا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پھر پورا ہی پانی بدبودار اور زہریلا ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے زہریلے اثرات کا استحضار کرتے ہوئے اور اس کے بدبودار ہونے کا استحضار کرتے ہوئے اس عمل سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے کرتا چلا جائے گا, کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں کی جا رہی, کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہو رہی, لیکن آخرت میں جانے کے ساتھ جہاں دوسرے عذاب ہوں گے تو اس میں ایک سب سے بڑا عذاب یہی ہوگا کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے غیبت کے بقدر اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے آ کر کسی شخص نے چگلی کھاتے ہوئے شکایت کی دوسرے کی کہ حضرت فلانا شخص آپ کی برائی کر رہا تھا. تو ایک شخص تو ہوتا ہے خالی برائی کرنے والا, اور دوسرا ہوتا ہے برائی کرنے والے کی برائی کو برائی کیے جانے والے شخص تک پہنچانے والا, یہ کہلاتا چغل خور. یہ دونوں عادتیں حد درجے قوی ہیں. ایک شخص نے تو برائی کی کم از کم انسان کے سامنے نہیں کی, اس کی برائی کسی نے سنی نہیں تو لہذا سننے والے کی دل آزاری تو نہیں ہوئی, لیکن دوسرا شخص ہمدرد اور خیرخواہ بن کے مہربان بن کے اسی شخص کے پاس آ کر پھر بتا دے کہ فلانا شخص آپ کی فلانی برائی کر رہا تھا, یہ ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہے بلکہ یہ دل آزاری کرنے والا ہے, چغل خور ہے کہ جس نے آ کر دوسرے کی شکایت اس شخص کے سامنے کر دی تاکہ اس کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے, اور اس کی برائی اس کے سامنے جب آئے تو یہ اس سے نفرت کرنے لگے اور انتقام کا جذبہ بھڑک جائے. یہ دونوں ہی عمل حد درجے قبیح ہیں. قرآن کریم میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے وہ مہربان بن کر آنے والے شخص نے شکایت کی کہ فلانا شخص آپ کی فلانے برائی کر رہا تھا, تو آپ نے اس کے بدلے میں ایک پورا تھال کھجور کا بھر کے روانہ کر دیا, فرمایا کہ یہ ان کو دے آنا اور کہہ دینا کہ آپ کا بہت شکریہ اور بہت نوازش کہ آپ نے اپنی قیمتی نیکیاں میرے بغیر مانگے, میرے مطالبے کے بغیر غیبت کی شکل میں آپ نے مجھے مہیا کر دی اور عطا کر دی. اس لیے کہ جب اس نے غیبت کی برائی کی تو یقیناً برائی کا بدلہ نیکیوں کے ذریعے سے اس کی تلافی کروائی جائے گی, تو آپ نے ایک طرف اس کو متنبہ بھی کرنا تھا اور دوسری طرف چونکہ وہ غیبت کر چکا تھا تو اس کے لیے تحفہ بھیج دیا. فرمایا کہ آپ کو یہ تحفہ قبول ہو چونکہ آپ نے قیمتی نیکیاں میرے بغیر مانگے مجھے عطا کر دی. تو انسان کہیں بھی بیٹھ کر غیبت اور چگلیاں شروع کر دیتا ہے اور غیبت کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے وہ غیبت کرتا چلا جاتا ہے اپنی نیکیاں دوسروں کے نام کرتا چلا جاتا ہے. آخرت میں تو ظاہر ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا, جس نے جس کسی کا حق تلف کیا ہوگا وہاں پر معاملات صاف کروائے جائیں گے. گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ غیبت اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تلفی ہوتی ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ میرے اس حکم کی خلاف ورزی مت کرنا, پھر بھی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو حقوق اللہ کی حق تلفی ہوئی. دوسری طرف اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر کے اس کی طرف سے دوسروں کا دل خراب کر رہا ہے تو یہ دوسرے بندوں کا حق اپنے ذمے لے رہا ہے. تو قیامت کے دن جب تک کہ حقوق العباد کے معاملات کی صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور بتایا تھا کہ پل صراط پر روک لیا جائے گا کہ پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کر دو پھر آگے بڑھنا. ظاہر ہے کہ جب انسان وہاں ادائیگی کرے گا معاملات صاف کیے جائیں گے تو وہاں پھر انسان تہی دامن رہ جائے تو پھر وہ خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی نقصان کہ محنت کی رات دن عبادتیں اور اطاعتیں کی اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن حق تلفیاں کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی خالی ہاتھ رہ گیا، تو دنیا کی محنت بھی رائے گا چلی گئی، آخرت میں بھی تہی دامن رہا، اور پھر وبال الہی کا وہ مستحق بن کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو اس سے بڑا خسارے والا شخص اور کون ہوگا؟ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ بعض گناہوں میں تو لذتیں پھر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو وہ گناہ ہے جس میں ظاہری طور پر بھی لذت نہیں ہے، بغیر لذت کے انسان خواہ مخواہ دوسروں کے بخیے ادھیڑتا رہتا ہے اور دوسروں کی برائیوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ وہ برائی ہے جو معاشرے میں اتنی عام ہو چکی کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، جہاں کہیں جس کسی محفل میں انسان بیٹھ جائے دو چار باتیں کام کی ہو جائیں گی، پھر وقت پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تذکرہ چھڑ جائے گا، کہیں حکمرانوں کا، کہیں عوام کا، کہیں کسی وزیر کا، کہیں کسی سفیر کا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، انسان اگر اپنے کسی حاکم میں وقت کی بھی برائی کر رہا ہے تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں جاتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کسی نے کیا، برائی کے ساتھ وہ برائیاں شروع ہو گیا کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، فلاں دماغ، یہ وہ تذکرہ تھا جو شکایت کے طور پر نہیں تھا، وہ اسی تبصرہ کے طور پر تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو کہ یہ جو برائیاں کر رہے ہو ان برائی کا بھی حساب کتاب تمہیں جا کر چکانا پڑے گا، کیونکہ حجاج ابن یوسف بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، بے شک اس کے ذمے سینکڑوں صحابہ کے خون ہوں، اس نے بے شمار حضرات کو قتل کروایا ناحق، جن میں بے شمار صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی تھے۔ فرمایا کہ بے شک اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اپنی جگہ بدستور کہ اس کی گردن پر جتنے بھی قتل ناحق ہوں ان کا حساب کتاب تو وہ خود چکائے گا، لیکن تم جو بلا وجہ اس کی برائیاں یہاں بیان کر رہے ہو اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور کل قیامت کے دن حجاج ابن یوسف کی جتنی برائی کرو گے اس کی برائی کا بدلہ تم کو چکانا پڑے گا۔ جہاں کہیں اگر کوئی واعظ و نصیحت کا معاملہ ہو، کوئی درس اور عبرت کی بات ہو، وہاں اگر عبرت کے لیے تذکرہ کیا جائے تو وہ تو بات دیگر ہے، جس میں کوئی دینی مصلحت مخفی ہو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن جہاں کوئی مقصد نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی، بلا مقصد اگر کسی کی برائی کر دی جائے تو وہ خالصتاً غیبت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت کے ایک حاکم کی برائی کرنے والے شخص کو فوراً روک دیا، فرمایا کہ حجاج ابن یوسف کی برائی یہ سمجھ کے مت کرو کہ وہ بڑا صفاق ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا درندہ صفت انسان ہے، فرمایا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی برائیاں کرنے بیٹھ جاؤ، اگر برائی کرو گے تو کل قیامت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہنا۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان دینی کوئی مصلحت ہو پھر وہ برائی کرے، یا کوئی تذکرہ کرے کسی کی برائی کا، وہ تو بات دیگر ہے، ورنہ بغیر وجہ کے کسی بھی محفل میں اپنے کسی بھی عوام کا، حکام کا، کسی بھی شخصیت کا برے انداز میں تذکرہ کرنا جس کے اوپر کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت کا دار و مدار نہ ہو، تو وہ غیبت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ حضرات علماء محدثین جو حدیث کو نقل کرنے کے اندر حد درجے محتاط تھے، بہت باریکیوں کے ساتھ وہ ایک ایک حدیث کو لیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے پاس کوئی حدیث کھوٹی نہ آ جائے، بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد، تو ان حضرات کا یہ معمول تھا کہ جہاں کہیں کوئی راوی ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کے اندر ضعف ہوا کرے، تو وہ اس ضعف کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ ایک دینی مصلحت ہوا کرتی تھی، اس کا بیان کرنا حد درجہ ضروری ہوتا تھا تاکہ آئندہ آنے والی امت کہیں کسی ضعیف راوی کی باتوں میں آ کر اس پر اعتماد نہ کر بیٹھے۔ چنانچہ مثالوں میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیٹے سے جب پوچھا گیا، حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں جرح اور تعدیل کے، جو محدثین کے اندر ایک فن کہلاتا ہے کہ جو محدثین کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ محدث معیار کے ہیں، قابل اعتبار ہیں، قابل بھروسہ ہیں، مستند ہیں، تو وہ ان کے اندر یہ مراتب بیان کرنے والے ہوتے ہیں جو جرح اور تعدیل کے امام کہلاتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی ابن مدینی سے پوچھ لیا کہ آپ کے والد روایت کرنے کے اعتبار سے کیسے ہیں، ثقہ ہیں کہ ضعیف ہیں؟ ثقہ کا معنی معتبر اور معتمد، ضعیف کا معنی کمزور کے ناقابل اعتبار۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں کسی اور دوسرے محدثین سے دریافت کر لو تو زیادہ بہتر ہے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگلے آدمی نے سوال کیا کہ نہیں، میں تو آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب بات آ گئی دین کی اور رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، باپ بھی حدیث بیان کرتے تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور فرمایا کہ چونکہ یہ دین کی بات ہے لہذا مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والد روایت نقل کرنے میں ضعیف ہیں، کہ کل کو تم ان پہ بھروسہ کر کے کوئی روایت مت نقل کر دینا کہ آگے وہ چلتی چلی جائے اور کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو جائے۔ تو باوجود یہ کہ رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے اجتناب کرنا چاہا کہ دوسرے محدثین سے پوچھ لو، لیکن جب تقاضا کیا گیا تو آپ نے ان کے اس ضعف کو بیان کر دیا، چونکہ یہ دینی مصلحت تھی. اسی طریقے سے حضرت امام داود، ابو داود جو سنن داود کے مصنف ہیں، ان سے ان کے صاحبزادے کے بارے میں کسی نے اسی طرح کا سوال کیا کہ آپ کے بیٹے روایت حدیث میں معتبر ہیں کہ غیر معتبر. صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے، باوجود یہ کہ وہ بھی حدیث کو روایت کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ضعیف درجے کے تھے تو ان کی برائی کو بیان کرنا، ان کے ذوق کو بیان کرنا چونکہ مصلحت دینی پر مبنی تھا، تو صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو جہاں کہیں کوئی دینی مصلحت ہو یا دنیاوی مصلحت ہو تو وہاں تو کسی کے عیب کو بیان کرنا غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کے علاوہ اگر انسان دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کی برائی کرے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، تو سراسر وہ غیبت کرنے والے ہی کے لیے نقصان ہے، وہ اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دوسروں کو دے رہا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ دوسروں کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، نہ اچھائی سے نہ برائی سے، کیونکہ جب دوسروں کا تذکرہ اچھائی سے ذکر کر دیا جاتا ہے تو شیطان بیچ میں آ کر خچ مارتا ہے اور وہ تذکرہ کرتے کرتے لیکن یا مگر کو داخل کر دیتا ہے کہ فلانا آدمی اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، مگر یہ کرتا ہے، فلانا آدمی اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لیکن یوں ہے. تو لیکن یا مگر کے بعد پھر اس کی برائی کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ضرورت نہ ہو تو دوسروں کو تذکرہ ہی مت کرو، خاموشی اختیار کرو، نہ بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرو نہ برائی کے ساتھ تذکرہ کرو، تو اسی میں عافیت رہے گی. جب دوسرے کا تذکرہ ہی نہ رہے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو اس میں اچھائی اور برائی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ نسخہ اس کے لیے مقرر فرمایا کہ غیبت سے بچنے کے اندر بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان احتیاط برتے اور دوسروں کا بلا ضرورت تذکرہ ہی نہ کرے، نہ اچھائی کے ساتھ نہ برائی کے ساتھ، تاکہ وہ اچھائی کرتے کرتے ہی برائی کی طرف منتقل نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ دوسروں سے زیادہ انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی فکر میں نہ پڑے کہ فلانا ایسا دماغ ہے، ایسا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ تم خود کیا ہو. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو، مرض میں مبتلا ہو، تو بیمار آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دوسروں کے سب کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دوسرا کس حد تک بیمار ہے، اس کو کیا مرض ہے. تو روحانی بیمار کو بھی چاہیے کہ اپنی بیماری کی فکر کرے کہ میں خود بیمار ہوں، میں خود عیوب میں بھرا ہوا ہوں، عیوب سے گھرا ہوا ہوں، میں خود جب بیمار ہوں تو دوسروں کی بیماری کو کیا دیکھوں. اپنے دامن میں اور اپنے گریبان میں جب انسان جھانکے گا، اپنی برائیوں کا استحضار کرے گا، تو حرام ہے کہ کبھی وہ دوسرے کی برائی کی طرف نظر اٹھائے. کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو ہلکا جانے گا، حقیر جانے گا، عیوب سے بھرا ہوا جانے گا، تو کبھی بھی وہ دوسروں کو ہلکا نہیں جانے گا اور دوسروں کی برائی نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کہ جب اپنے گناہوں کا اور اپنے عیوب کا استحضار کرے گا، تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرے. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے عیوب پر جب انسان نظر ڈالتا ہے تو اس نظر ڈالنے کے بلبوتے اس کو عاجزی، انکساری اور توازوں کی دولت نصیب ہوتی ہے. کہ جس شخص کا گریبان، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سبھی گناہوں سے لبریز ہیں، ہر شخص سے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی نوعیت کا کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے. وہ تو حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی کہ جن کو اللہ پاک نے معصوم پیدا کیا، کہ جن سے گناہ کا تصور تک بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اللہ پاک نے ان حضرات کی جو تربیت یافتہ جماعت تھی، حضرات صحابہ اکرام، ان کو پاکیزہ رکھا، ان کو محفوظ رکھا. انبیاء اکرام کی جماعت معصوم ہے اور حضرات صحابہ اکرام کی جماعت محفوظ ہے، پھر بھی ان سے کبھی نہ کبھی کوئی اس قسم کی چیزیں سرزد ہو جایا کرتی تھیں. تو غرض یہ ہے کہ ہم اور آپ نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، بلکہ بشری تقاضوں سے لبریز ہیں. اللہ پاک نے ہمارے اندر دونوں طرح کی صفات رکھی ہیں، ملکوتی صفات بھی رکھی اور حیوانی صفات بھی رکھی. ملکوتی صفات ہمیں اچھائی کی طرف ابھارتی ہیں اور حیوانی صفات ہمیں برائی کی طرف ابھارتی ہیں. ان دونوں کے مجموعے سے انسان مرکب ہوا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا کر برائیوں کے عنصر کو قابو کر لے اور برائیوں کے داعیے اور تقاضے کو دبا لے اور اچھائیوں کے جو داعیے ہوا کرتے ہیں ان کو اجاگر کر لے، تو یہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہمارے اندر چونکہ خود عیوب بھرے ہوئے ہیں، تو انسان جب اپنے عیوب پر نظر ڈالتا ہے، اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے، اپنے عیوب اور استحضار کا دوسروں کے سامنے چرچا کرنا یا تذکرہ کرنا یا ڈھنڈورا پیٹنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کہ انسان دوسروں کے سامنے کہتا پھرے میں بڑا گناہگار، میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں. اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے وقت، گناہوں کی بخشش مانگتے وقت تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، لیکن ویسے ہی اپنے آپ کی عاجزی اور ظاہری عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے انسان صرف زبانی جمع خرچ کرے اور کہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں. بھائی آپ گناہگار ہو تو اللہ کے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں تو اللہ کے خطا کار ہیں. اللہ کا اور بندے کا، ہر بندے کا ذاتی طور پر اللہ پاک سے براہ راست الگ اور جداگانہ معاملہ ہے. ہر بندہ گناہگار ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کبھی بھی اپنے گناہوں کا اظہار انسانوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ پاک نے پردہ فرمایا، ستاری کا معاملہ کیا، تو ہم کیوں ڈھنڈورا پیٹتے پھریں؟ اگر کوئی شخص کہے کہ آپ بہت گناہگار ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی موقع پر پکارا جائے اوے گناہگار، او خطا کار، او سیاہ کار، تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جائے کہ مجھے گناہگار بول دیا، خطا کار بول دیا، سیاہ کار بول دیا، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر ہم کہنے کے اندر سچے ہوتے اپنے آپ کو گناہگار کہنے میں، خطا کار، سیاہ کار کہنے میں، تو اگر کوئی شخص ہمیں پلٹ کر کہہ دیتا او گناہگار انسان ایسا کر دے، او خطا کار انسان، تو اس وقت تو ہمیں وہ خطا کار اور گناہگار کا لفظ پسند نہیں آتا، ہمیں غصہ آ جاتا کہ مجھے گناہگار کیسے بول دیا. تو یہ بات، خطا کار ہونا، گناہگار ہونا، سیاہ کار ہونا، یہ سارے معاملات بندے کے اور اللہ کے درمیان ہیں. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پاک سے معاملات رکھے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، بے شک میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ معاملہ آئے گا، ایک بندے کے ساتھ اللہ پاک سرگوشی کریں گے، اس سے کان میں باتیں کریں گے، تو وہ بندہ ڈرا ہوا ہوگا، خائف ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ شاید آج اللہ پاک مجھے میدان محشر میں رسوا فرما دیں گے ساری مخلوق کے سامنے. تو اللہ پاک اس سے سرگوشی کریں گے اور فرمائیں گے کہ بندے، دنیا کے اندر تو گناہ کرتا تھا، توبہ استغفار کر لیا کرتا تھا خاموشی کے ساتھ، میں چپ چاپ تجھے معاف کر دیا کرتا تھا، دنیا کے اندر میں نے تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، آج میدان محشر میں تو مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں تجھے یہاں رسوا کروں گا؟ ہرگز ہرگز تجھے یہاں بھی رسوا نہیں کروں گا، تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ یہاں بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما دیں گے. تو اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، یہاں پر بھی ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے. ہم خود اپنی زبان سے گناہگاری کا اعلان کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تو یہ کہنے سے انسان میں عاجزی انکساری نہیں آتی. عاجزی اور انکساری اور تواضع کا دار و مدار دل سے ہے، کہ دل سے انسان اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ حقیقت میں میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں. اور اس کے دل میں جب یہ تصور قائم اور دائم رہے گا، تو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، کبھی بھی وہ کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرے گا. ستاری کے معاملے پر اللہ پاک کا وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ کی امت میں پیش آیا تھا، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ قحط سالی کی وجہ سے اپنی پوری قوم کو لے کر نکلے بیابان کے اندر، میدان کے اندر، اللہ پاک سے آہو زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک کی طرف سے قبولیت نہیں ہو رہی، بارش نہیں برس رہی. جب وقت کافی گزر گیا تو اللہ پاک کی طرف سے وہی آئے، فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک بہت ہی بڑا گناہگار انسان ہے، جو حد درجے مجھے مبغوض ہے، اس کی وجہ سے ساری قوم محروم ہو رہی ہے. تمہارے اس مجمع کے اندر ایک گناہگار شخص شامل ہے کہ جس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ایسا بڑا مجرم ہے کہ جس کی وجہ سے ساری قوم محروم ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس وحی کے آنے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ پاک نے بتایا ہے کہ ہمارے مجمع کے اندر کوئی شخص حد درجے گناہگار موجود ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ جو اپنے آپ کو بڑا گناہگار محسوس کر رہا ہو، وہ خاموشی کے ساتھ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے. خدا را وہ اپنی وجہ سے ہم سب کو محروم نہ کرے رحمت خدا بندی سے. اب سارے سر جھکا کر اپنے اپنے گناہوں کا استحضار کر رہے ہیں. انہی بندوں میں سے ایک بندہ جو حقیقت میں اللہ پاک کا وہ مراد تھا، وہ بھی دل دل میں شرمندہ اور نادم ہونے لگا، اور دل دل میں اس نے اللہ پاک سے التجا کی اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، اتنے بھرے مجمع کے اندر تو جانتا ہے کہ میں ہی تیرا سب سے گناہگار بندہ ہوں، اب اگر میں نکل کر جاتا ہوں تو بھرے مجمع میں رسوا ہو جاؤں گا. اور سچے دل سے وہیں اللہ پاک سے التجا کرتے کرتے معافی مانگ لی کہ یا اللہ، تو معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف کر دے. آنن فانن اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کے فیصلے جاری ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے اور رحمت کی بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ حیران ہوئے، فرمایا کہ یا اللہ، ابھی تک ہم میں سے کوئی شخص باہر نہیں نکلنے پایا تھا، مجمع جوں کا توں موجود ہے، لیکن آپ کی رحمت برس گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ بس اس بندے نے اپنا معاملہ ہمارے سے صاف کر لیا، معافی مانگ لی، تو ہم نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک جب کوئی بندہ اسے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں، مثال دی ہے حدیث مبارک میں، جب کوئی گناہگار بندہ رب کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش مانگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کو معاف کرنے والی ایک ذات موجود ہے، دیکھو مجھ سے کیسے معافی مانگ رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہگار اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کی معافی سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کے اوپر سامان سفر لاد کر چل چکے، جنگل کے اندر موجود ہو، تھک کر وہ آرام کرنے کے لیے کہیں رک گیا اور اس کو اونگ آ گئی، اونگ آنے کے بعد جب وہ جاگا، بیدار ہوا، تو اس کا اونٹ ماں ساز و سامان کہیں دور نکل گیا اور گم ہو گیا، وہ شخص جنگل بیابان میں تنہ تنہا کھڑا کا کھڑا رہ گیا کہ نہ سواری ہے نہ زاد راہ ہے، اور منزل کے اندر وہ بیچو بیچ پھنسا ہوا ہے کہ بھوک اور پیاس سے ہی مر جائے۔ فرمایا کہ وہ حیران پریشان سرگردان اس عالم میں، اس حالت میں موجود ہو کہ پریشانی کے عالم میں اس کو دوبارہ سے اونگ آ جائے، اونگ آنے کے بعد جب دوبارہ سے اس کو جھٹکا لگے، وہ ہوش میں آئے، تو دیکھا کہ اس کی سواری جوں کی توں ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہو، تو جس طرح اس شخص کو اس وقت اس سواری کے دستیاب ہونے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ پاک کو ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس بندے کو اس سواری کے ملنے پر اس قدر خوشی ہوئی کہ بے ساختہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان سے کہتا ہے، اللہم انت عبدک و انا ربی و انا ربک، کہنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ بے شک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بے ساختہ خوشی کے اندر الٹے جملے کہہ بیٹھا، کہنے لگا اے اللہ بے شک تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، کہنا چاہ رہا تھا اللہم انت ربی و انا عبدک، لیکن الٹا کہہ دیا خوشی کے اندر، جوش کے اندر، مسرت کے اندر، اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کی خوشی کے احساس کو اظہار کرنے کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہوا، کہ خوشی کے اندر بے ساختہ وہ جملہ بھی الٹا کہہ بیٹھا، تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ پاک کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ رحمت کی بارش برسنے لگی، حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں نکلا، اللہ پاک سے عرض کی گیا اللہ کوئی گناہگار نکلنے نہیں پایا تھا کہ آپ کی رحمت برس گئی، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ معاملہ صاف ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے جو اس کے بعد جو بات کہی وہ قابل توجہ، اور وہی بات جس کے لیے پورا قصہ سنایا، حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس بندے کی زیارت کروا دیجئے، اس کا دیدار کروا دیجئے کہ جس کی وجہ سے یہ رحمت کی بارش برس گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ بندہ جس وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا توبہ سے پہلے، اس وقت ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا، اس کی نشاندہی نہیں کی کہ یہ شخص گناہگار آپ کے درمیان موجود ہے، اب جبکہ وہ توبہ کر چکا، پاک صاف ہو چکا، اس کے بعد ہم اس کو رسوا کر دیں کہ یہ شخص تھا؟ فرمایا کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ جب گناہوں کے عالم میں اس کو ہم نے رسوا نہیں کیا، تو پاک و صاف ہونے کے بعد ہم اس کی نشاندہی کر کے اس کو کیوں رسوا کریں؟ اللہ پاک ستار ہے، ستاری کا معاملہ بندوں کے ساتھ یہاں بھی فرماتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے۔ تو بہرحال جب انسان اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالتا ہے، اپنے عیوب پر نظر ڈالتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گناہوں پر نظر ڈالے گا، تو یقیناً اس کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہوگی، وہ اپنے آپ کو برا جانے گا، ہلکا جانے گا، اور اللہ پاک سے لو لگائے گا، رجوع اللہ کرے گا، اپنے گناہوں پر معافی مانگے گا، تو اللہ پاک اس کی برکت سے، فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص بھی اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی انسان حساب نہیں لگا سکتا۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ سناتا چلوں، اگر جو اس کا غیبت سے تعلق نہیں، لیکن تواضع کے اوپر اور عاجزی کے اوپر، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ مقابلہ ہوتا تھا پہلوانوں کا، ان پہلوانوں کے اندر ایک پہلوان ایسا بھی تھا کہ جس نے کبھی کسی پہلوان سے ہار نہیں کھائی تھی، ہمیشہ جیت 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 ہوتی تھی۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے سامنے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی یہ کرکٹ وغیرہ اور فٹ بال اور ہاکی کے میچ وغیرہ ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر، تو اس زمانے کے اندر مقابلے ہوا کرتے تھے پہلوانی کے، یا شعر و شاعری کے، یا مختلف انداز سے تیر اندازی کے، شہ سواری کے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک مقابلہ تھا، بہت ہی شان و شوکت والا، بادشاہ کی موجودگی میں بڑا جمع غفیر مجمع کثیر تھا، تو ہر مقابلے کے اندر جب وہ پہلوان جیتتا تھا تو اس کو کوئی نہ کوئی دوسرا پہلوان پھر چیلنج کیا کرتا تھا. ایک موقع ایسا ہے کہ بھری محفل کے اندر پورا جمع غفیر مجمع کثیر بادشاہ کی موجودگی میں وہ پہلوان جب اکھاڑے میں آیا، اس نے للکار کے کہا کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ تو ایک دبلے پتلے کانگڑی دھان پان بڑے میاں نکل کر میدان میں آ گئے، اکھاڑے کی طرف چلتے ہوئے لوگ ہکا بکا انگوش بدندان تھے کہ آج اتنے کڑیل جوان کے سامنے ایک بڑے میاں کو کیا ہو گیا، سکھیا گئے شاید کہ یہ اس کے مقابلے کے نکل کر آئے. وہ بڑے میاں اکھاڑے میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس ہٹے کٹے سنڈے مسنڈے کڑیل جوان پہلوان کے کان میں سرگوشی کی. وہ سرگوشی یہ تھی، فرمانے لگے وہ بڑے میاں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سید زادہ ہوں، کئی دنوں سے گھر میں فقر و فاقہ ہے، محتاج اور ضرورت مند ہوں، ضرورت حد درجے ہے، فاقے ہو رہے ہیں. آج اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھ سے ہار کھا جاؤ تو مجھے کچھ انعامات مل جائیں گے، ان انعامات کی بدولت میرا کچھ گزر بسر ہو جائے گا. یہ اس پہلوان کا امتحان تھا دینی جذبے کا، کہ اگر تو اس کے دل میں ایمان کی وقعت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی تو آج اس کو ہار کھانی تھی، اور اگر اس کے دل میں انعامات کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، تو بڑے میاں کو ایک ہی اشارے میں گرا دینا تھا. تو پہلوان نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیے. تھوڑی دیر میں دونوں پہلوانوں کا مقابلہ شروع ہوا، ایک طرف وہی پہلوان کے جو کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا، اور دوسری طرف دھان پان کانگڑی پہلوان. دونوں کا مقابلہ شروع ہوا تو تھوڑی دیر نورا کشتی ہوتی رہی، ایک ساتھ دونوں الٹے پلٹے اور دینگا مشتی دکھائی. اس کے بعد لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کڑیل جوان پہلوان چاروں خانہ چت، اور وہ بڑے صاحب اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور پہلوان ہار مان گیا. پورے مجمع کے اندر ایک شور برپا ہو گیا کہ آج تک جو منظر کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا کہ ایک کڑیل پہلوان اور وہ ایک بڑے میاں کے ہاتھوں مار کھا گیا. بہت دھوم مچی، بہت شور مچا، بہت واویلا ہوا. ان بڑے صاحب کو بڑی داد ملی، لیکن دوسری طرف اس پہلوان پہ بڑی تھو ہوئی کہ اگر ہارنا ہی تھا تو کسی اپنے مد مقابل سے ہار تھا، لیکن ایک بڑے میاں کے ہاتھوں ہار گیا، بڑا ذلیل ہوا. لوگوں نے بڑی باتیں کی، لیکن وہ پہلوان دل کے اندر اس جذبے کو تازہ کرتے ہوئے چپ چاپ سر جھکا کے چلا گیا. رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کہ اے پہلوان، تو نے ہماری محبت میں کل اکھاڑے کے اندر بھرے مجمع میں ساری مخلوق کے سامنے ہار مانی تھی، اللہ پاک اس کی برکت سے تجھے وہ جیت عطا فرمائیں گے کہ رہتی دنیا تک تیرے نام روشن کریں گے. اللہ پاک نے پھر اس پہلوان کی کایا پلٹی، تو اس پہلوان کو دنیا آج حضرت جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے، کہ جن کی جب کایا پلٹی تو اللہ پاک نے بزرگ کے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کو اپنے منصب اور مرتبے کے اندر اونچے درجے کا امام بنایا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس محبت کے اندر اپنے آپ کو مات کر دیا اور توازوں کا پیکر بن گئے بھرے مجمع کے اندر بادشاہ کی موجودگی میں، اور ایک مجمع کثیر کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا اور ان کی اس بات کی لاج رکھی. تو اللہ پاک نے بھی اس پہلوان کی اس ہار کو ایسی جیت عطا فرمائی کہ ان کو مرے ہوئے بھی سالوں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی امت کے اندر نیک لوگوں کے اندر ان کا نام اللہ پاک نے زندہ رکھا ہوا ہے. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو اپنے عیوب کا استحضار رکھنا چاہیے کہ میں کتنا اندر سے گندا ہوں، کتنا خطا کار ہوں، کتنا گناہگار ہوں. جب اپنے عیوب پر نظر ہوگی تو کبھی بھی وہ دوسروں کی اوپر کیچڑ نہیں اچھالے گا، دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرے گا، دوسروں کی برائیاں بیان نہیں کرے گا، اور کبھی بھی وہ دوسروں کی اس طریقے سے پیٹ پیچھے برائیاں نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کہ غیبت کے علاج کے اندر فرمایا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی غیبت یا لا یعنی کلام ہو رہا ہو تو اس کو طریقے سے منع کر دے، اگر اس کو منع کرنے پر قدرت ہو، ورنہ اگر قدرت نہ ہو تو طریقے سے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اگرچہ اس اٹھ کر جانے میں اگلے آدمی کی دل چکنی ہو، اس کا خیال نہ کرے. چونکہ اس کی دل چکنی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اپنی دین چکنی نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا کہ اللہ پاک کو ناراض کر کے مخلوق کی تابع داری کی جائے اور مخلوق کو راضی کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے.
لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی طاعت اور فرما برداری کی جائے اور خالق کو ناراض کر دیا جائے، فرمایا کہ یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے.
اگلا آدمی اگر برائی کر رہا ہے تو بہتر تو یہ کہ طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے، اور اگر وہ سمجھنے کے قابل نہ ہو، بات ماننے والا نہ ہو، تو چپ چاپ انسان طریقے سے وہاں سے اٹھ جائے. تو فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ جب انسان کے سامنے کوئی غیبت یا لا یعنی کلام کرے تو اس کو منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے، قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہیے. اس سے اگرچہ اس سامنے والے کی دل شکنی ہو تو اس کا خیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کے دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے. یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے، یا قصدن فی الفور مباح چیز کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ موضوع تبدیل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ دل شکنی اور دین شکنی کے اندر دین شکنی نہ ہونے پائے، اپنا دین نہ ٹوٹے. اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر میں سنتے جائے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب اور برباد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو دنیا ہی میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کی تھی، اب یہ تیری دنیا کو بھی خراب کر دے گا. مثال میں دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو آرام اور راحت پہنچانے کی خاطر حرام آمدنی سے ان کو گویا کہ خوب نعمتیں میسر کراتا رہا، تو تجربہ یہی ہے کہ وہ شخص جس نے حرام آمدن سے اپنے بیوی بچوں کو پالا اور اس کے اندر اللہ پاک کے احکامات کے ٹوٹنے کی پرواہ نہ کی، تو وہی بیوی بچے اس کے سر پر جوتے برساتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نہ ٹوٹنے دیا جائے. انسانوں کے احکامات ٹوٹیں یا ان کے دل ٹوٹے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش کی زندگی عطا فرمائے اور اپنے آپ پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی برائیوں کے اوپر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اپنی برائیوں پر نظر رکھے گا تو پھر کبھی بھی اس کی نظر دوسروں کی برائیوں پر نہیں اٹھے گی. اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ جو بھی دن ملے ہیں محدود دن ہیں، ان محدود دنوں کے اندر جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت کے اندر جو بھی بات یا جو بھی کام کیا جا رہا ہے وہ اس وقت کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے. قیامت کے دن یہ وقت اپنے اندر کیے جانے والے تمام اعمال کے ساتھ کھول دیا جائے گا اور ساری چیزیں منظر انسان کے سامنے کر دیے جائیں گے. تو وقت کے اندر جو بھی عمل انسان کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. کل قیامت کے دن جب یہ وقت میرے سامنے کیا جائے گا تو یہ عمل مجھے دیکھ کر خوشی ہوگی یا شرمندگی ہوگی. اس احساس کے ساتھ جب ہم اپنے وقت کو گزاریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی برائی ہم سے سرزد نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، غیبت سے، چغلی سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، یہ جو بھی کچھ ہم نے کہا ہے ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرما لیجئے. ہماری برائیوں کو ہمیں استحضار نصیب فرمائیے، تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ظاہری بیماریوں سے بھی بچائیے، باطنی بیماریوں سے بھی بچائیے. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمارے لیے کھول کھول کر بیان فرما دی، اے اللہ ہر چیز کو سن کر دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری ہدایت آپ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بزرگوان دین نے یہ فیض ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ان کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے تمام بزرگان دین کے فیض کو جاری اور ساری فرمائیے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ہمیں ایک اور نیک بنائیے، متفق اور متحد بنا دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے. اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر خیر سے مال مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.